چار گواہ جمع کریں پہلے اور ان کو تیار کریں حلفیہ گواہی دینے کی, حلفیہ قسم اٹھا کر لکھ کر بھی دیں. اچھا پھر اگر وہاں بھی گئے مثال کے طور پر سنیے ذرا آگے تو کیا ہے, اگر وہ آبی گئے اور جج کو ذاتی اطمینان نہیں ان کے اوپر, کن کے اوپر, چار گواہوں کے اوپر, تو جج ان کو حد قذف کی سزا لگا سکتے. ہاں جی میں ابھی کرتا ہوں, چار آبی گئے اگر کوئی وہاں پہ پہنچ گئی سیشن کورٹ کے اندر, حلفیہ گواہی نہیں بھی نہیں انہوں نے چاروں نے, جج کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں, تو اب ان کو جھوٹی گواہی قذف سمجھائے تھے میں نے, اس کی سزا لگے گی. اب بتائیے کوئی گواہی دے گا, کون گواہی دے گا, کون جائے گا سیشن کورٹ تک؟ یہ ہے جو یہ نتیجے نکل رہے ہیں. اور سنیے یہ رپورٹنگ جیسے میں نے عرض کیا پہلے تھانے میں ہوتی تھی, آدمی جا تو سکتا ہے نا تھانے میں, ہر محلے میں مل جائے گا تھانہ, ہر علاقے میں مل جائے گا, چھوٹے قصبے میں مل جائے گا, اب کہاں جانا پڑے گا, سیشن کورٹ کے اندر. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی رپورٹنگ بھی مشکل, اس کا ثابت کرنا بھی مشکل, گواہی دینے والوں کے لیے بھی حراست کرنے کا معاملہ, ان کو بھی خوف کہ مجھے کوڑوں کی سزا قضا کی سزا نہ لگ جائے تو گواہی بھی کوئی نہیں دے گا. سوچیے عورت کے تحفظ میں اضافہ ہوگا یا جو ظالم جرم کر رہے تھے ان کو اور زیادہ تقویت اور جو ہے وہ اطمینان ملے گا, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح اس ترمیمی بل میں حدود کے تحت جو سزائیں ہیں ان کو قابل ضمانت قرار دے دیا گیا, جو میں شروع سے کہتا آیا ہوں, ثابت ہو گئی نافذ ہو کر رہے گی, سفارش نہیں چلے گی ذکر آ گیا, ضمانت بھی نہیں چلے گی پیسہ دے کے چھٹوا لے نہیں, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب قابل ضمانت ہے. یہ ہے جناب جو کچھ ترمیمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, جس کا اب نتیجہ کیا ہے ایک جملے میں کہ زنا بالرضا انگریز کے دور کے قوانین بحال ہونے کی بنیاد پر اس ملک میں جائز ہو گیا. صرف کا مسئلہ ہوگا جب ایک شادی شدہ عورت کے شوہر کی مرضی کے بغیر زنا کیا رہے ہو, قانون تو یہ کہہ رہا ہے انگریز کا, اور وہ اب لیگلائز ہو گیا ہے, وہ قانون دوبارہ لاگو ہو گیا اس ملک کے اندر, یہ اس کی قانون پیچیدگی ہے. اگر یہ آپریٹو ہوا تو پھر جو نتیجے سامنے آئیں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, پھر وہ یورپ والا معاملہ ہے, کوئی فرق نہیں رہے گا ہمارے ان کے اندر. دوسری بات, اللہ کے حدود پر مبنی جو قوانین تھے پہلے وہ اوپر سے میں نے عرض کیا تھا, اب وہ بقیہ قوانین کے نیچے آ گئے. اور تیسری بات, عورت جو زنا بالجبر میں جبر کا شکار بھی ہو, جرم کا شکار بھی ہو, وہ چار گواہوں کو بھی ڈھونڈے اور پھر اس کی رپورٹ جو ہوئے سیشن کورٹ میں جا کر, سوچئے کہ ظلم نہیں ہو گیا عورت کے ساتھ, اور اس پہ مٹھائیاں بانٹنا اور خوشیاں بنانا یہ نہ عقلاً درست ہے نہ شرعی تعلیمات کے مطابق درست ہو سکتا ہے. اور سنیے, اب زنا کا کوئی اقدام ہو رہا ہو, فحاشی کا کوئی کام ہو رہا ہو, اور وہ کام جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں, پولیس ان پر اب کچھ نہیں کہہ سکتی, ہاتھ نہیں ڈال سکتی, گو کہ پولیس کا اپنا کردار غلط ہے. ٹھیک, میں نے پتہ نہیں ذکر کیا کہ نہیں کیا, بچوں کی جیل ہے جیل چورنگی میں, جوونائل اس کو کہتے ہیں. چھ مرتبہ میں الحمدللہ درس کے لیے گیا ہوں کچھ فیملیز کے ساتھ, اور آپ یقین کریں جب میں پہلی مرتبہ وہاں پر گیا ہوں تو 421 بچے وہاں پر تھے, اور 421 میں سے ہمارے ساتھی ہیں پولیس میں بیٹھے ہوئے زیادہ بہتر بتا سکیں گے, 20 کے ایک پرچے کٹے ہوئے تھے بس, یہ میری معلومات تھی اس وقت کی, اور 401 کا کوئی مقدمہ نہیں. تو کیوں اٹھا کے ڈالا ہے, کسی نے جوس کی ریڑی لگائی اور پولیس والوں نے کہا کہ بتا دو 200 روپے 300 روپے, اس نے کہا میں 200 کماتا نہیں تمہیں کہاں سے دے دوں, اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. کہاں کہاں سے, اور آپ کو حیرت ہوگی ایک بچہ لپٹ گیا میری ٹانگ سے کہ صاحب 200 روپے کا جرمانہ دلوا دو, خدا کے پاس 200 روپے کی کیا حیثیت ہے, ایک دوسرا لپٹ گیا صاحب 1000 1200 روپے کا جرمانہ دلوا دو. خیر وہ تو ان کی ادا کروا دی الحمدللہ, جو لوگ ساتھ گئے تھے بیل آف تھے کھاتے پیتے تھے ہو گیا, بھائی پتا تو چلے جرمانہ لگا دیا کہ نہیں, یہاں پرچی نہیں کٹی ہوئی کوئی تو جرمانے تک بات کیسے جائے گی, قانونی پیچیدگی ہے نا. اسی سے اب اندازہ لگا لیجیے, میں گیا تھا جیل میں بچوں کی, کچھ ہمارے ساتھ خواتین تھے ہماری تنظیم کی, وہ عورتوں کے سیکشن میں گئے وہاں پر بھی آئی, کسی بڑے نے کہہ دیا اٹھا لیا کسی کی بہن کو معاذ اللہ اور ڈال دیا جیل کے اندر. تو یہ سارا نظام جو پولیس میں گڑبڑ ہے اس کے نتائج ہے. اس سے وہ حدود آرڈیننس جس کو تین اسمبلیوں سے گزار دیا گیا, کوشش کی گئی ترمیم نہیں آ سکی. یہ تو اس دور میں فوجی حکومت کے دور میں بات آئی ہے جب, ایون اس فوجی عامر کے دور میں بھی نہیں آ سکی تھی تبدیلی, وہ تو لانے والا تھا زیادہ. یہ دو ہاتھ آگے, اس سے پتہ نہیں دس ہاتھ آگے ہوگا, اس کے دور میں کام ہوا ہے. پڑھنا پچھلی تین اسمبلیاں گزار چکی اس کو, کچھ جلد بازی میں پاس کی ہوتا ہو. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہے, کم از کم علماء کے طبقے سے تو نہیں مل رہی نا. اور بھائی بات دین کی ہے نا, تو دین پر بحث کرنے والے کون ہوں گے؟ علماء ہونے چاہیے نا, جو اس فن کے ماہر ہیں, جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں. وہ یہ اپنے کرو کیسے اس کی اتھنٹیسٹی مان لی جائے, کیسے اس کو درست مان لیا جائے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو خدشہ تھا نا, پولیس والے سارے سمندر پہ پوچھ لیں گے کون ہو بھائی جی, اس میں جو غلط کرتے ہیں وہ غلط ہے. ان کے لیے بھی لکھا ہے ہمارے علماء نے, سخی اسماعیلی صاحب نے بھی, کہ جو غلط اٹھانے کسی کو گرفتار کرے ان پر تاخیر کی سزا ہونی چاہیے. تاخیر کیا ہے؟ یا شریعت کی سزا فکس نہیں ہے, صحیح. اسی طرح سخی اسماعیلی صاحب نے لکھا, جو عورت آئی مشرف سے بھی تاخیر میں بات کہی تھی, جو عورت آئی رپورٹ کرنے کے لیے ثابت نہیں کر سکی تو کہتے کہ بھائی اس کو تو جیل میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ اس نے الزام تلاشی کی کسی پر, اور جھوٹا الزام پر تو قضا آئے گی نا. لکھا ہے تقی عثمانی صاحب نے اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسی عورت کو جو کوئی شکایت لے کر آئے اور گواہ نہ لا سکے, کہاں سے لائے گی وہ چار گواہ؟ کم از کم اس کی سنوائی تو ہو, حد والی سزا نہ آئے, ظالم کے اوپر تعزیر والی سزا تو آئے, اس کو نہیں پکڑا جائے گا. اور کوئی عدالت یا کوئی تھانہ اس کو قید کرواتا ہے تو ایسی عدالت کے آفیسر جو بھی ہو, جج سوری, اور ایسے تھانے کے ایسے جو وغیرہ جو بھی ہو جو ذمہ دار ہو, اس کو سزا دی جانی چاہیے. اس نے بغیر کسی ثبوت کے عورت کو بھی جیل میں ڈالا ہے, سمجھ آئے ہم بات کو؟ تحفظ ہے عورت کے لیے, لیکن شکایت تو درج کرو اس کی, لیکن اس کو قید میں نہیں ڈالا رکھا جا سکتا, قید میں نہیں رکھا جا سکتا. اگر کوئی رکھے اس پر تعزیری سزا آنی چاہیے, یہ لکھا علماء تقی صاحب نے. اور آگے سمجھے میں اس کر رہا تھا کہ بھائی اگر ایسے پولیس والے کو غلط کسی کو قید کر رہے ان پر تعزیر کی سزا کا نفاذ ہونا چاہیے, تو اس سے وہ بھی سدھریں گے. سیدھی سی بات یہ ہے, لیکن پہلے تو تھا نا کہ چلو ساحل سمندر پہ کسی کو پوچھ لیا, آپ نے محلے سے رپورٹ کی کہ اس گھر کے اندر خلافات ہو رہی, بدکاری ہو رہی, تو کوئی آ گیا نا تھانے سے, اب وہ کوئی نہیں ہو سکتا, اب وہ کچھ نہیں ہو سکتا, آپ کو کوئی حق حاصل نہیں, الٹا آپ پھنسیں گے عدالت کے اندر. اگر آپ گئے تو آپ پہ جھوٹا الزام لگانے کی قدر لگا دی جائے گی, اس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں آپ کے سامنے. تو اب یہ جناب کہ فحاشی کے کچھ کام ہو رہے ہوں, اڈوں کی بات سمجھ لیجیے آپ, اقدامات کیے جا رہے ہوں, اس کو روک تھام کے لیے پولیس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, پولیس بھی یہ کام اب نہیں کر سکتی, تو میری آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ تو آپ دیکھتے رہیے جو ہو رہا ہونے, تو بھائی قانون پاکستان کے اندر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. چلنا کا قانون یہ کہ برائی ہوئی تو اپنے ہاتھ سے روکو, ہاتھ کی طاقت کی زبان سے روکو, اور اس کی بھی طاقت دل میں بڑا جانو. لیکن پاکستان کا قانون اب کہہ رہا ہے جس وہاں بل ترمیم کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتے ہو, تو پھر زنا کیا ہے بھائی؟ پھر فحاشی اور یعنی کس فحاشی اور یعنی سے قرآن نے منع کیا؟ کس کو کہا قرآن نے کہ ان الذین یحبون تشیر فاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ, کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان فحاشی اور یعنی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے. وہ کس کے لیے پھر بھائی؟ لا تقربوا الزنا کا حکم کس کے لیے کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ؟ کس کے لیے وہ حکم رہ گیا تھا؟ یہ ہے جو شریعت کے احکامات کی واضح دھجیاں بکھیر دی گئی. پھر قرآن کہتا ہے کہ ان مقدمات کے اندر گواہ مسلم ہونے چاہیے. اب ترمیم بل نے کہہ دیا کہ یہ گواہ غیر مسلم بھی دیں گے. غیر مسلم کے ایشوز ہوں بات الگ ہوگی, وہ جس بھی غیر مسلم بٹھایا جائے گا ان کے لیے, تاکہ مسلمانوں کا معاملہ ہو تو گواہی سے مسلمانوں کی قبول ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے نہیں, غیر مسلم کیا قانون کہہ رہا ہے پاکستان کا. اسی طرح نئے ترمیمی بل کے ذریعے عدالتوں پر یہ بھی پابندی لگا دی گئی, جب مقدمہ چل رہا ہو تو بہت ساری پوچھ گچھ ہوتی ہے نا, یہ بھی سوال ہوگا وہ بھی سوال ہوگا, ان سوالات کے دوران جو ملزم ہوتا ہے جس پہ الزام لگایا گیا ہے, جو آگے مجرم بن جاتا ہے اگر ثابت ہو جائے, تو جو شخص جس پر الزام لگایا گیا جب اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہوتی ہے تو ممکن ہے کچھ اس کے کچھ اور جرائم بھی سامنے آ جائیں, ہو سکتا ہے نا. اب کہہ دیے کہ اگر اور جرائم سامنے آئیں گے تو آپ کچھ نہیں کہوگے اس کے اوپر, اس کی مقدمہ سازی آپ نہیں کر سکتے, اس کے لیے اس عدالت میں بھیجو, اس کی روز عدالت میں بھیجو. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پوچھ گچھ کے دوران اگر اور جرائم میں سامنے آ جائیں تو آپ اس پر پوچھ, جس عدالت میں مقدمہ آیا تھا زنا کے حوالے سے, حدود کے حوالے سے, وہ عدالت اس پر بحث نہیں کر سکتی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور جرائم کے اوپر لوگوں کو شے ملے گی, اور جرم کرو کہ پوچھنا تھوڑی ہے, اتنی قانونی پیشی دی ہے, عدالت میں مقدمہ چلے گا نہیں, اور جرم کرو. بس بہرحال اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خاصی بات اس کے اندر ہو گئی ہے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ مغرب کے دجالی ایجنڈے کی تکمیل ہمارا ملک کرنے چلا ہے, جس کے تسلسل میں آپ دیکھیے عورتوں کو 33% سیٹیں دی گئی پاکستان میں اسمبلی کے اندر, پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں. 33% فکس کر دی گئی, یہ تو ہے دنیا میں مرد بھی کھڑا عورت بھی کھڑی, مخلوط انتخابات جسے کہتے ہیں, یہاں فکس کر دی عورت کو تو لے کر آئیں گے. پھر اسی ملک کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ میراتھن ریس بھی کرائی گئی سنگینوں کے سائے تلے, اور 14 اگست 2005 کی بات ہے, صدارتی جوڑا ہمارا مشرف صاحب اور ان کی اہلیہ گوئیوں کے ساتھ وہ بھی ناچ گا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مولویوں کو بھی مذہبی لوگوں کو بھی اس طرح کی روشن خیالی عطا فرمائے. یہ 14 اگست رات 12 بجے 2005 کو ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ہے جس تیزی کے ساتھ اس فحاشی اور یعنی کے سیلاب کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے, ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہو رہا اس کا. جب تو یہ آپریٹو ہوگا اور آپ تھانے والوں کو بولیں گے بھائی اس گھر کے اندر لگ رہے ہیں بدکاری کا معاملہ اڈا ہو رہا ہے, تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, میں بھی کہوں گا تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. یہ اس کی امپلیکیشن ہے جو اس کے نتیجے نکلیں گے. اور لوگوں نے جشن منایا کہ عورتوں کے حقوق مل کے, میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں کہ عورت کے ساتھ اور زیادہ ظلم ہو رہا ہے. جب کسی علماء کی کمیٹی چودھری شجاعت کے پاس گئی تھی, اس کمیٹی نے علماء کی اسم بھی کہا اور پہلے بھی کہہ رہے ہیں, اس ملک کے اندر بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے, تو اس محروم کرنے کو جرم کہو, تعزیری سزا لگاؤ اس کے اوپر تاکہ بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا وراثت سے حصہ مل سکے. اس ملک کے اندر بٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ادلے بدلے کی, جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں اور عورت ظلم کا شکار ہوتی ہے, اس کے اوپر تم تعزیر کی جو سزا لگاؤ. کاروکاری ہوتی ہے, بننی ہوتی ہے, پتہ نہیں کون کون سی رسم, تو شہروں میں بیٹھے ہمیں کیا بتایا جاتا, ان پر تم پابندی لگاؤ, اس کے لیے قانون لے کر آؤ. پھر عورتوں کی خرید و فروخت پر قانون جو ہے تم پاس کرو. یہاں ہوٹلس کے اندر عورتوں کو بیچا جاتا ہے جس میں فروشی کے لیے معاذ اللہ, اور پھر انسانوں کی اسمگلنگ میں اس ملک کے اندر ہو رہی ہے, نہ جانے کب سے جب سے منشیات کی وجہ سے یہ دھندا بھی چل رہا ہے, اس پر قانون تو لے کر آؤ. اسی طرح ایک عاقل, توجہ سے سنیے گا, عاقل اور بالغ لڑکی نکاح کی شادی اگر اس کی رضامندی کے بغیر کی جا رہی ہے تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ, اس پر بھی تعزیری سزا آنی چاہیے تاکہ کوئی ہمت نہ کرے. ولی کو اختیار ہے, ولی کو کوئی حق دیا گیا ہے, لیکن لڑکی یا عورت کی بھی مرضی حاصل کرنا یہ ذمہ داری قرار دی گئی. ایک عورت نے آ کے مقدمہ دائر کیا اللہ کے رسول کے سامنے کہ اللہ کے رسول میری مرضی کے خلاف زبردستی میرا نکاح کیا گیا, اللہ کے رسول نے نکاح فسخ کر دیا, ختم کر دیا وہ نکاح. اور آخری بات, یہ تو ہنفیوں کو بھی تھوڑا عجیب سا لگے گا, سن لیجیے اس کو توجہ سے, جیسے عمر فاروق نے کیا تھا رضی اللہ عنہ, ایک وقت میں 3 طلاق دے گا اس کو سزا لگا دی چاہیے. یہ علماء نے کہا ہے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہنفیوں علماء نے کہا ہے, اس ملک میں قانون پاس کرو کہ ایک وقت میں جو کسی عورت کو 3 طلاق نافذ ہو جائے گی شریعت کے اعتبار سے, چاروں مکاتب فکر کے علماء کے مطابق, لیکن اس پر سزا دی جائے کہ اس نے ظلم کیا عورت کے ساتھ, ایک وقت میں ایک دینی طریقے تاکہ اس کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع رہے, اس نے شریعت کے دیے ہوئے حق کو غلط استعمال کیا, مذاق کیا, کھلونا بنایا لگی شریعت کو, اس کو سزا دینی چاہیے. اس پر کوئی ایک بل بھی نہیں پاکستان کے اندر, کوئی قانون پاکستان کے اندر نہیں. تو جو ہوا اس پر عورت اور مظلوم, اور جہاں عورت مظلوم ہے وہاں قانون کوئی نہیں, تو کس کو بھی حقوق بنا رہے ہیں لوگ خوشیاں منا کر, اور کس کو بھی حقوق بنا رہے ہیں تحفظ حقوق کے نسواں کے نام کے اوپر, کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہم نے کر لیا. اول تو اللہ کے احکامات کی پامالی اور اللہ کے دین سے خودداری, اللہ کے احکامات کو پامال کیا اور عورت کو مظلوم بنایا, اوپر سے کہہ رہے کہ ہم نے روشن خیالی دے دی قوم کو, لالچ اور روشن خیالی کے اوپر, کہ جس کے نتیجے کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے, جس کے اندر ایک معاف کیجیے گا مجھے ایک فری سیکس سوسائٹی معاشرے کے اندر آ جائے, جس میں عورت اور مرد آزادانہ اختلاط کو جرم سمجھا جائے، جس میں عزتوں کو پامال کیا جائے، لالت ایسی تھی سوسائٹی کے اوپر. یہ ہے جو مغرب کا دجالی ایجنڈا ہے، دجالی تہذیب کا، اور یہ اس پر مغرب خوش ہو رہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا، خوش حال ہو رہے وہ غیر خوش ہو رہے ہیں یہود و نصارہ، اور قرآن نے کہہ دیا کہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. تو ہم اللہ کے دین کے پامال کر رہے ہیں تبھی تو وہ خوش ہو رہے. تو بھائی اس کو سوچنا چاہیے. میں نے درمیان میں ایک بات عرض کی تھی آپ سے، میں دوبارہ وہ عرض کر رہا ہوں، ہے تلخ بات. ایک تو ہم لوگوں نے جو دیندار کہلاتے ہیں لوگوں تک یہ تعلیمات نہیں پہنچائی. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حقوق الاسلام بل کیا ہے، حدود آرڈیننس کیا ہے. یہ تو ایک الگ بحث قانون کی، اللہ کی حدود کے لیے ہی نہیں بتایا لوگوں. کون پڑھتا قرآن حکیم کو کھول کر؟ بڑا قرآن پڑھے گا تو یہ حدیں آئیں گی نا قرآن میں، سورہ مائدہ میں آئیں گی، سورہ نساء کے اندر ذکر آئے گا، سورہ نور میں ذکر آئے گا، تو کچھ بیان تو ہوگا. تو آدمی حساس تو ہوگا کہ کس کے متعلق بات ہو رہی، یا قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا ہم نے. کتنے مسلمان رہے جنہوں نے پورا قرآن کبھی ترجمہ تشریح کے ساتھ سنا یا پڑھا ہو؟ کبھی پتہ ہی نہیں حضور کسے کہتے ہیں. معاف کیجیے گا میری سختی کو. تو یہ تین داروں کا قصور بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کو بند کر کے رکھا ہوا ہم نے. کسی کبھی غلام احمد پرویز آئے گا اور لوگوں کو منکرین سنت بنا کر چلا جائے گا، کبھی غلام احمد قادیانی آئے گا اور وہ قادیانی بنا کر چلا جائے گا، اور ابھی جاوید احمد رامتی آئے گا، اس طرح کے لوگ آئیں گے اور عقل برستی کے فتنے کے اندر مبتلا کر کے دین کی دھجیاں بکھیر کے لوگوں کو باہر کر لے جائے گا. یہ دین داروں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے، انہوں نے اس قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. جمعوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے، تشریح کرتے تھے اس کی. یہاں بس نتیجے ہو رہے ہیں، شعر و شاعری ہو رہی ہے، فضول قصے بیان ہو رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جمعے میں لوگ آتے نہیں، کیوں آئے لوگ تمہارے جمعوں کے اندر؟ معاف کیجیے گا میری سختی کو، تم دیتے کیا ان کو؟ اللہ ماشاء اللہ چھ لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کچھ پتہ نہیں کہ قرآن بیان ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو جب لوگوں کو کچھ ملتا نہیں وہ آتے نہیں، اور پھر وہ کس کا شکار ہوتے ہیں؟ وہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں رامدی کیا کہہ رہا ہے، وہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر توفیق ہاشمی کیا کہہ رہا ہے، وہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں فلاں تاریخ بنا کر کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ رنگ برنگ کی باتیں کرتے ہیں، من چاہی باتیں کرتے ہیں ہمارے مطلب کی، اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں. پہلا قصور دینداروں کا. دوسرا قصور، اللہ کی حدود پامال ہوئی، لوگوں نے جشن منایا اس کے اوپر. لیکن یاد رکھیں یہ خود بھی علی بغض معاشیہ میں ہوا ہے، یہ جملہ مشہور ہے، سنا ہوگا کبھی آپ نے. دینداروں کی برا نہ مانیے گا میری بات کا، بد کرداری کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں، اور دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو جانے کی وجہ سے لوگ ان سے نہیں جی سمجھ رہا پھر ہو گئے، اور بغیر سوچے سمجھے جشن منا لیا اللہ کی حدود کی پامالی کے اوپر. تو یہ دینداروں کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور اگلی بات جو دینی جماعت ہے ان کو سمجھ لینی چاہیے. اس کو محض سیاسی چنا بنایا اللہ کی کتاب کو، اللہ کی حدود کی پامالی کو، اور اب بھی انتخابات اور سیٹوں کے چکر میں نہ رہے، اس پیسے کی بات کرتے ہیں، منہ پہ بھی مارنا چاہیے ان کو. اور ہم سمجھ چکے، اور مولانا مودودی مرحوم بھی کہہ کر گئے تھے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں 50 سال سے یہ بات، یہ ہمارے استاد بھی کہہ رہے ہیں، انتخابی راستے سے اسلام کبھی نہیں آ سکتا ہے. سن کیا تو کمپرومائز والی بات ہے نا، تو منہ پہ دے مارنا چاہیے ان کو استعفوں کو. اور جس طرح ختم نبوت کی تاریخ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کوئی قوم سڑکوں پر آئی تھی، ایجوٹیشن والی بات. یہ زمین اللہ کی حفاظت کے احکامات کا ہونا چاہیے، تو یہ کوئی اختیار نہیں اللہ کی حدود کے اندر جو ہے وہ دخل دینے کا. اس پر آپ قوم کو اٹھائیں گے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر سیٹوں کی بات کرو گے، انتخابات کی بات کرو گے، اپنے ذاتی مفاد کی بات کرو گے، تو قوم تم پر لعنت بھیجے گی. معاف کیجیے گا میری سختی، بے سوچے سمجھے لوگوں نے اسلام کی دھجیاں بکھیری گئی اور اس کو خوشیاں بنا لی، بے سوچے سمجھے. لیکن میں دو باتیں عرض کی، ان کی لا علمی اور ہماری کوتاہی ہم پہنچاتے نہیں، اور نمبر دو، دینداروں کی بد کرداری کی وجہ سے، برے طرز عمل کی وجہ سے اب لوگ ان سے نہیں دین سے متنفر ہو گئے. تو جب دین سے متنفر ہوں گے تو بے دینوں کے ہاتھوں میں جائیں گے. یہ نتیجہ نکلا ہے آج اللہ کے حقوق کی پامالی پر. عظیم اکثریت کو کوئی افسوس نہیں، عظیم اکثریت کو اب تو پتہ ہی نہیں، اس کے بعد افسوس نہیں. اور جو بے دین کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور اخبارات کے اندر، وہ سنتے چلے جا رہے ہیں اور سنتے چلے جا رہے ہیں اور مانتے چلے جا رہے ہیں. بار میں اسی وقت اتفاق کر رہا ہوں، ایک اس میں جنگ کے اندر پچھلے 2 ہفتے کے اندر، جیسے ذکی عثمانی صاحب کے بھی کالمز آئے ہیں الحمدللہ، بہت اچھا لکھا انہوں نے. ایک کالم معراج الرضا صدیقی صاحب کا تھا، جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے، ان کا بھی کالم اچھا تھا. اور ایک یا 2 دن پہلے آئے مفتی منیب الرحمان کا، مفتی منیب الرحمان اور ذکی عثمانی صاحب، میں نے کہا تھا اس کمیونٹی میں تھے جس کو شجاعت نے بلایا تھا اور بدیانی تھی اس نے، ان نے اپنی پوری پوزیشن واضح کر دی. ایک ویب سائٹ میں بھی دیکھ رہا تھا، یہ ہے غالباً حدود ordinance.com, اس میں بھی مٹیریل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ مل سکے گا. اس کے علاوہ ایک کتاب سے انشاءاللہ اگلے حصے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے یہاں چھپ گیا تھا, ختم ہو گئے سارے الحمدللہ, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے. اس کے علاوہ آنے والے ہفتے کو رباط العلوم لائبریری, بلکہ ایک لان ہے پورا گلستان کلب کے پیچھے, دہلی والے حضرات تو جانتے ہیں گلستان کلب کو, تو ہمارے ساتھ جو نوید احمد صاحب کی کتاب سے انہوں نے تیار کی الحمدللہ بڑی محنت سے, ان کا خطاب ہوگا ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد رباط العلوم میں, جو گلستان کلب کے پیچھے والی گلی میں ہے, عالمگیر مسجد کے بالکل ساتھ ہے, مشہور عالمگیر مسجد. اور اتوار کو صبح 11 بجے انشاءاللہ فرحان کلب میں یہی پروگرام ہوگا. میں نے بہت کم باتیں کی ہیں اور مجھے زیادہ تحقیق نہیں, ایمانداری کی بات یہ ہے, وہاں تفصیل سے بات بیان ہوگی. اتوار کو صبح 11 بجے انشاءاللہ فرحان کلب کے اندر کوشش کیجیے گا اور لوگوں تک یہ بات پہنچے اور اس کو ہم ڈیفینڈ کریں. قرآن نے کہا نا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 112 میں 9 صفات اہل ایمان کی, اہل جنت کی بیان ہوئی, آخری صفت ہے والحافظون لحدود اللہ, اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اب ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے, اور جو بیان کر سکتے ہو بیان کریں, جو پہنچا سکتے ہو پہنچائیں, اور اللہ کرے کہ ہماری دینی قوت اسلام کے ایشو پر جمع ہو جائے, قوم ان کے ساتھ ہوگی اور اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی, لیکن دینی ایشو بنا کر سیٹوں کا, محض مشرف کی مخالفت کا, محض انتخابی سیاست کا مسئلہ بنا کر نہیں, دینی ایشو بنا کر آئیں گے. تحریک ختم نبوت میں قوم نے ساتھ دیا, قوم نے 77 میں بھی ساتھ دیا تھا, لیکن مولویوں نے بیوقوف بنا دیا قوم کو, برا نہ مانیے گا, وہ تحریک مصطفیٰ مثال مصطفیٰ تھی, وہ تحریک ہو گئی سیاسی قسم کی. جماعت اسلامی کے سامنے شیخ رشید نے کہا تھا میں میڈورو اور مائیکل جیکسن کو بلاؤں گا, اس وقت جماعت نے کہا تھا وہ ہماری لاشوں پر آئیں گے, اور وہ شخص نہیں بلا سکا. یہ نتیجے ہیں ہمارے سامنے. 81 میں جب زکوٰۃ کا آرڈیننس آیا تھا, 50,000 شیعوں نے ضیاء الحق کو مجبور کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے بینکوں کو, تمہیں نہیں دیں گے, اور اسے معاف کر دی. 50,000 شیعہ اور ہم 16 کروڑ 25 لاکھ پاکستانیوں کی تعداد ہے, 14 کروڑ سنی ہوں گے کم از کم, لیکن نہیں آتے ہم سڑکوں کے اوپر, ہمارے اوپر ٹیکس لگتا ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں. اب برا نہ مانیے گا, یا علماء شہید ہوتے ہیں, ان کی شہادت بہت بڑا حادثہ ہمارے لیے, ایک کراچی بند کرا دیا جاتا ہے, اللہ کی حدود کے لیے کبھی پاکستان بند کرایا گیا؟ اس پر بند کرا کر دیکھیں, قوم ساتھ بھی دے گی, لیکن قوم کو یہ ثابت کریں آپ دینی جماعتوں سے درخواست کہ آپ کو سیٹ اور اقتدار صرف یہ ذاتی مفاد عزیز نہیں ہے, آپ کا ایشو اللہ کے دین کا ایشو ہے, قوم ساتھ دیں گی. اور اب بھی نہیں کیا تو قرآن کہتے ہیں سورہ محمد کی آخری آیت میں صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, تم نہیں کرو گے الزم اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے, لیکن وہ تمہارے ساتھ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. ہم دیکھ لیں ہم اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشیاں منانے میں جا رہے ہیں, معاذ اللہ, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. کچھ کہ بس یہ بھی کہہ رہا ہوں. اچھا جی یہ ایک اقتباس ہے روزنامہ جنگ کا 1979 کا, جب یہ حدود آرڈیننس آیا تو اس وقت کی بات. جی 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 صدر نے اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے, 12 ربیع الاول کو ملک میں اسلامی حدود کے نفاذ کا اعلان بھی کیا. یہ جنگ کہہ رہا ہے جنگ اخبار جو آج کیا بنا بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں. صدر نے 12 ربیع الاول کو ملک میں اسلامی حدود کے نفاذ کا اعلان بھی کیا ہے. اس مبارک اعلان پر ہر اس شخص نے جس کے دل میں ایمان کی ادنا رمق موجود ہے فرحت اور مسرت کا اظہار کیا ہے. شریعت نے جو حدود نافذ کی ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں, وہ خود مجرموں کے لیے ان کے جرم کا کفارہ ہے, یہ بھی اہم بات ہے, یہ نہ سزا پالے اور توبہ کر لے تو آخر کی سزا سے بچ جائے گا, کفارہ ہے, اور دوسروں کے لیے تازیان عبرت ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. چوری, ڈکیتی, بدکاری, شراب نوشی اور تہمت تراشی, میں نے ذکر کیا تھا یہ حدود ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں ایسی جھناؤنی گندگیاں ہیں کہ وہ اسلامی معاشرے میں ان کے وجود کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا, یعنی اسلام برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قبیح جرائم پر جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کے بغیر نہ تو ان مجرموں کا دامن ان جرائم سے پاک ہو سکتا ہے اور نہ معاشرے کو ان بدکاریوں سے پناہ مل سکتی ہے. اسی بنا پر حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کو نافذ کرنا زمین پر 40 دن کی بارش سے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. یہ حدود کے نفاذ کی برکت. دانیان فرنگ, فرنگ انگریز کو کہتے ہیں, جو انسانوں کی جانی اور مالی اور اس کی عزت و آبرو کی قیمت سے بھی خبر ہیں, ان سزاؤں کو سخت بلکہ وحشیانہ قرار دیتے ہیں ان انگریز. مشرق کے بہت سے فرزندان مغرب بھی, یہ تندنز ہے, مغرب کے گرویدہ اور رہنے والے ہمارے مشرق میں بھی اسی طرح سوچتے ہیں کہ یہ سزائے وحشیانہ ہے معاذ اللہ. انہیں اس ظالم بھیڑیے سے تو ہمدردی ہے جو معصوم انسانوں کی جان اور مال اور عزت و آبرو کو پامال کرتا ہے, مگر معصوم جان و مال اور معصوم آبرو کے تقدس کی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. وہی بات جو میں نے کہی تھی, مجرم سے تو ہمدردی ہے لیکن جن کے ساتھ ظلم اور معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنے اس سے کوئی ہمدردی نہیں. لیکن اسلام جس کی نظر میں معاشرے کے افراد کی جان و مال اور معصوم عصمت کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. یاد ہے آپ کو اللہ کے رسول کی, اے کعبہ تو کتنا عصمت والا ہے لیکن اللہ کی نگاہوں میں تیری عزت, اللہ کی نگاہوں میں مسلمان کی جان, عزت و آبرو تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن اسلام جس کی نظر میں معاشرے کے افراد کی جان و مال اور معصوم عصمت کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے, وہ دانیان فرنگ کی تقلید میں, انگریزوں کی اقتداء میں, پہلی میں انسان نما درندوں کو لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو سے ہولی کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا. صدر نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ معاشرے میں چور کے بجائے ہاتھ سے محروم شخص زیادہ بہتر ہے. جس دو چار کے ہاتھ کٹ جائے اس سے عظیم لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی. اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے دوسرے مذہبی اور معاشی نظام, اور ازم کے ماننے والے اسلام اور اسلامی قوانین کے حقیقی منشا اور اس مقصد سے واقف ہو جائیں کہ اسی میں ان کی فلاح ہے. یہ کنٹینیوشن ہے اس کی. 79 میں جنگ نے چھاپا تھا اس کو جب حدود آرڈیننس نافذ ہوا تھا. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام کا تعزیر نظام صرف عبرت ناک سزاؤں تک ہی محدود نہیں ہے جس کا یہ لوگ ایک مدت سے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, بلکہ ان سزاؤں کا تعلق شہادت اور گواہی کے ایک ایسے اعلیٰ اور منطقی نظام اور طریقہ کار سے جس میں مغرب کے قانونی شہادت اور مغرب کے نظام عدل کے برعکس جھوٹ اور فریب کا کوئی امکان نہیں. اور جب اسلامی معیار شہادت سے گزر کر کسی مجرم پر حدود نافذ کی جاتی ہیں تو اس مجرم کے قصور, خطا اور جرم کے بارے میں کسی قسم کے وہم اور وسوسوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. وہ جو میں نے کہا تھا, ممکن ہے کہ ڈاؤٹ بینیفٹ اور ڈاؤٹ دے کر چھوڑ دیا جائے لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہو سکتی. ہمارے مغربی ناقدین تنقید کرنے والے ہاتھ کاٹنے کو بہت مایوس خیال کرتے ہیں, لیکن وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے کہ اگر مجرموں کے ہاتھ نہ کاٹے گئے تو یہ مجرم بے قصوروں کے ہاتھ, دانت, آنکھیں, پیر اور پنڈلیاں کاٹنا تک شروع کر دیں گے. اور نیو یارک کے اندر یہ روز کا معمول ہے جس کا ایک سروے سے ثبوت بھی مل گیا ہے. ان حالات, یہ 79 میں لکھا جنگ نے, اور آج تو ہر بچہ نیٹ پہ جا کے آپ کو بتا دیں گے, ان حالات میں کیا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ بے قصوروں کے ہاتھ پیر بچانے کے لیے, اور میں اضافہ کروں جان مال عزت آبرو بچانے کے لیے قصور واروں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں. ہم اس سلسلے میں صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی اس رائے سے قطعی طور پر متفق ہیں کہ معاشرے میں چور کی موجودگی سے بہتر ہاتھ کے فرد کی موجودگی بہتر اور افضل ہے. یہ جنگ نے لکھا ہے 79 میں, اور آج جنگ ہی ہے, اور اس کا وہ ٹیلی ویژن جیو میں اس کو کہتا ہوں, جی ای او تو جیو وہ کہتے ہیں لیکن میں اس کو جیو کہتا ہوں. وہی کردار وہ پورا اس کا ادا کر رہے ہیں. جو صاحب جنہوں نے مرتب کیا ہے, ان کے اخبارات میں کالم بھی آئے تھے, امان اللہ بلوچ صاحب کے امت اخبار میں بھی چھپ گیا ہے. جو میڈیا گروپ آج کل حدود آرڈیننس کی مخالفت میں یہ جنگ اور جیو میں زمین و آسمان یہ کر رہا ہے, اسی گروپ کے سب سے بڑے اخبار میں حدود آرڈیننس کے نفاذ کے وقت, یعنی فروری 79 میں, اس کی تعریف و توصیف میں اداری افتتاحی اور مضامین شائع کیے گئے. ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ حدود آرڈیننس کی مخالفت کوئی اصولی مخالفت نہیں بلکہ محض ایسی مخالفت ہے جس کے پیچھے چمکدار سکوں کی جھلک سنائی دیتی ہے یا بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دیتی ہے. جناب اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے محفوظ فرمائے. اور ہم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. عربی کلاس کب سے؟ دن کیا ہے؟ اچھا جی, دفتر میں عربی گرامر کلاس شروع کی گئی ہے, قرآن عربی, تاکہ قرآن کی عربی